আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিন নিসা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال عز وجل كما ورد في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ پچھلے جمعے سورہ نساء کی جس آیت کے حوالے سے گناہ کبیرہ اس سے اجتناب کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اگر تم اجتناب کرو ان بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دیں گے وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تمہیں بڑی عزت والی جگہ تو گویا دین میں تصور دین یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو فرض کے درجے میں دیے ہیں جن کو کرنا لازم ہے جن کا نہ کرنا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اور کچھ احکامات وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے اس کو اصطلاح میں عوامر و نواہی کہتے ہیں امر کسی چیز کا حکم دیا جانا یہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور نہیں یا نواہی ان چیزوں کو کہتے ہیں ان احکامات کو جن سے روکا گیا ہے شراب نہ پیو زنا نہ کرو قتل نہ کرو شرک نہ کرو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں تو تصور دین بالکل واضح رہے کہ قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس میں سب سے اہم ترین تو فرائض ہیں جو فرض اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے عائد کیے گئے شریعت کی تعلیمات میں اس سے متعلق سوال ہوگا اور اسی طرح وہ گناہ کبیرہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا روکا تھا ان سے متعلق سوال ہوگا اور بڑے بڑے گناہوں سے متعلق جیسے تفصیل کی گئی تھی پھر آج انشاءاللہ تفصیل بات کریں گے تفصیلی کہ سب سے بڑا گناہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا رہا اور آج بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانا یہ انتہائی ناقابل برداشت یوں کہہ لیجیے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس انسانیت سے متعلق ہمیشہ سے اصول رہا سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا نہ کرے گا میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے 6 اقوام کا تذکرہ کیا تھا، جن میں سے اکثر و بیشتر اس لیے تباہ کیے گئے، عذاب استحصال آیا ان پر کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا کرتے تھے. سب سے پہلے شرک، پہلی قوم جس کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، سورہ نوح قرآن میں موجود ہے 29 سفارے میں، اس میں یہ تفصیل موجود ہے. 12 انہوں نے سب سے پہلے 5 اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا کر ان کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کی، جس وجہ سے 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت و تبلیغ کے بعد سزا یہ نافذ ہوئی کہ ان کو غرق کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. پھر اور دیگر اقوام، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر گزرے، ان سب کا اجتماعی جو گناہ تھا، اجتماعی جو مسٹیک تھی یا بلنڈر تھا، وہ یہی رہا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کیا کرتے تھے. لہذا قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. پچھلے جمعے الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی کہ شرک کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، مختلف شیڈز ہوتی ہیں. اس میں بدترین شرک تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا. اور ایک اور بدقسمتی کہیں یہ انسانیت کی کہ یہ شرک وہ رہا کہ جو انبیاء کرام کے ماننے والے تھے، رسولوں کے پیروکار تھے، وہ اس شرک میں زیادہ تر ملوث ہوئے. اس کی تیسری بدترین مثال یہ مشرکین عرب تھے. یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار مانتے تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. ان مشرکین مکہ نے جو جرم کیا، شرک کیا، اور وہ اس حد تک بدترین تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر گویا شرک فی الذات کیا. اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا رہا. سورہ مریم میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ قریب ہے کہ یہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ آتے ہیں افا اسفاکم ربکم للبنین، کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے پسند کیا اور اپنے لیے بیٹیاں پسند کی، معاذ اللہ. یہ کیا عجیب ہونڈی تقسیم ہے جو تم کرتے ہو. تو بہرحال پہلا شرک صرف ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اس کا بیٹا بیٹی قرار دے دینا، یہ بدترین شرک. اور اس کے نتیجے میں جیسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھٹکتا رہا. اسی وجہ سے اس کے بالکل برعکس جو توحید ہے، توحید باری تعالیٰ، اس میں اہم ترین عقیدہ یہی ہے پھر دین اسلام کا کہ اس کائنات کا رب، مالک، پروردگار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. اور اس موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص ہے، قل ہو اللہ احد. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ وہ رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، ایسی ہستی کے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ ہے الصمد. لم یلد ولم یولد، اب یہ آ گیا صرف ذات کے حوالے سے اہم ترین آیت کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، رشتہ داریاں اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی ہم کف بھی نہیں، اس کے ہمسر، اس کے برابر کو بھی کوئی نہیں، بلکہ اس کی ذات کا معاملہ تو یہ ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے. انسان اپنے ان محدود عقل و صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لا ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کے نام سے، جیسے کہ ہم اس کی صفات سے اس کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ ہم اقرار کرتے ہیں ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی و قبل تو جمیع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اپنے نام اور صفات کے ساتھ ظاہر ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ذات کیسی ہے, ظاہری بات ہے یہ ممکن ہی نہیں انسان کے لیے سمجھنا. تو کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی و قبل تو جمیع احکامی, اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا. اقرار باللسان, زبان سے اقرار کیا اس بات کا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, و تصدیق بالقلب, اور تصدیق کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اسی طرح دوسرا شرک, یہ شرک فی صفات کہلاتا. اس موضوع پر پچھلی مرتبہ آیت الکرسی کا کچھ تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. قرآن حکیم میں جامع ترین اگر کوئی آیت ہے اس موضوع پر, توحید فی صفات پر قرآن حکیم کی جامع ترین آیت, آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق تمام آیات جتنی بھی ہیں قرآن حکیم کی, ان سب کی ملکہ قرار دیا گیا یا سردار قرار دیا گیا, اتنی جامع آیت ہے. موضوع کیا ہے؟ توحید فی صفات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں وہ اکیلا ہے, تنہا ہے. کم از کم 10 جملے بنتے ہیں آیت الکرسی کے اگر آپ پڑھیں, قرآن حکیم کی بلی بڑی آیات میں سے, لیکن علماء نے 6 کو بہت نمایاں کیا, اللہ تعالیٰ کی 6 صفات کو. اس میں علم ہے, قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کا اقتدار, یہ وہ صفات ہیں جو آیت الکرسی میں آئی ہیں. بہرحال اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف صفات سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو الفاظ کے جو مماثلت ہے اس کی وجہ سے شرک کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے ہی الفاظ ہیں, تو فرق نوٹ کرنے کا صرف یہ ہے, محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے جو تشریح فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اس کی اپنی ہے, کسی سے لی ہوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, علم, قدرت, زندگی وغیرہ, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, اللہ کا عطا کردہ ہے. لہذا اللہ کی ذات اگر زندہ ہے تو کس طرح زندہ ہے؟ خود سے زندہ ہے, الحی ہے. الحی وہ ہستی ہوتی ہے جو خود سے زندہ ہو, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. لیکن ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, ڈیپینڈنٹ ہیں. ہوا چاہیے, پانی چاہیے, آرام چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بڑا فرق. تو اللہ کی جتنی بھی صفات اس کی اپنی, بندوں کی جتنی بھی صفات ہیں وہ عطائی ہیں, گیون ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لا محدود ہیں, ان کی کوئی حدود نہیں, لمیٹیشنز نہیں. کتنا دیکھتا ہے, ایک لفظ ہے اس میں کل, لفظ ہے کل میں کل کی کل بات آ گئی. الا کلی شعین قدیر, وہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, ہر شے دیکھ سکتا ہے. لیکن انسان کی جتنی بھی صفات ہیں محدود ہیں, علم محدود, کتنا علم, ظاہری بات ہے حدود ہیں تمام علوم کی. جیسے کہ آیت الکرسی میں آیا, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ پاک نے چاہا. لہذا جس کو جتنا علم دینا چاہا اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنے اسی کل علم میں سے عطا فرمایا, جس کو جتنا چاہا. علم الغیب, غیبی حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. نبی کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو, لیکن وہ غیب کا علم اپنے بلبوتے پہ نہ ہو کہ اپنے سوچ, اپنے ریسورسز سے وہ کوئی غیب کا علم حاصل کر لے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیا کرتا تھا بندوں میں سے جن کو وہ تمام غیبی حقائق دکھایا کرتا تھا جتنا وہ چاہتا تھا. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ ان غیبی حقائق میں پیغمبروں کو بہت سارے غیبی حقائق دنیا میں بھی دکھائے جاتے تھے تاکہ وہ عین الیقین سے حق الیقین کے درجے میں دنیا میں بھی دین کی دعوت کا کام کر سکیں. اور معراج اس موقع پر کلائمیکس کہا جا سکتا ہے انسانیت کا, کہ معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یا اللہ کے پاس, تو وہ غیبی حقائق آپ نے دیکھے, آبزرو کیے, محسوس کیے کہ جو ممکن ہی نہیں کہ کوئی اور انسان کر سکے, کیونکہ یہ خاص عطا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لہذا غیب کا علم انبیاء کرام کو عطا کیا گیا, دنیا میں بھی بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران آپ نے قدم آگے بڑھایا, ایک مرتبہ پیچھے کیا, صحابہ نے سوال کیا کہ آپ نے ایک نماز کے دوران قدم آگے بڑھایا پیچھے کیا تو کیا ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے؟ فرمایا جب میں نے قدم آگے بڑھایا تو مجھے جنت دکھائی گئی، وہ اتنی حسین و جمیل جگہ تھی کہ فطری طور پر ایک نیچرل ری ایکشن جس کو کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم بھی آگے بڑھا دیا، آپ کو روک دیا گیا کہ یہ جگہ آپ ہی کی ہے، آپ نے یہاں تشریف لانا، لیکن ابھی کچھ دن آپ کو مزید دنیا میں گزارنے۔ پھر دوسری مرتبہ کیا دکھایا گیا کہ آپ خوف کی وجہ سے آپ کا قدم پیچھے ہٹا، جہنم دکھائی گئی، اور وہ اتنی خوفناک اور ہیبت ناک جگہ تھی کہ ایک نیچرل ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹتا ہے ایسی خوفناک چیز دیکھ کر، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیبی حقائق کیوں دکھائے جاتے تھے؟ تاکہ حق الیقین، ایسا آبزرویشن والا یقین جو ہوتا حاصل ہو جائے، تاکہ وہ دنیا میں دین کا کام کر سکیں۔ اس کی ایک اور مثال ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا لہذا مختصر کر رہا ہوں۔ بہرحال آیت الکرسی توحید فی صفات پر قرآن حکیم کی جامع ترین آیت، اور شرف صفات کی مذمت بھی اس میں موجود ہے۔ اور جیسے عرض کیا گیا کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ الفاظ کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ شرک ہو جائے، لہذا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی اپنی ہیں، لا محدود ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن انسان کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی محدودیت ہے، عطائی ہیں، گیون ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی، دنیا میں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ گریجولی جوانی میں بہت بڑا عالم ہو، لیکن بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، علم کا وہ معیار تو نہیں رہتا، یادداشت کا وہ معیار تو نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی تمام صفات، اس میں عروج جو زوال ہوتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس کی صفات میں کوئی ویریشن نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے صرف محدود ترین ڈیفینیشن، کہہ لیجئے محفوظ ترین، کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا سکے۔ آج کا موضوع ہے شرف العبادہ۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے ایک بات بالکل واضح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے صرف ایک مطالبہ کرتا، اور یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو تمام کے تمام مطالبات اس میں شامل ہیں، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ گویا ایک لفظ ہے جو کہ پورا کا پورا شریعت یا دین کا حاصل ہے، اور وہ ہے عبادت۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ ہے واحد مطالبہ انسانیت سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ رب جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم دنیا میں کسی اور کے سامنے گردن جھکانے سے، بے عزتی سے بچ سکو۔ جب انسان کسی اور کے سامنے گردن جھکاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس سے بڑی تذلیل اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ گردن جھکانا، یہ سجدہ کرنا، یہ رکوع کرنا، یہ دعا کرنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ لہذا بڑی پیاری آیت ہے، میں اکثر و بیشتر پڑھتا ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگی، یہ سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ۔ سورہ کہف ویسے انتہائی جامع سورت ہے، جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، اور بے شمار اس کے فضائل ہیں، لیکن آخری دو آیات، بلکہ دونوں سورتوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ ٹوئنز ہیں، یہ جوڑے ہیں، اور قرآن میں اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، چند صورتیں صرف ایگزیمپٹیڈ ہیں، ورنہ ہر صورت کا کوئی نہ کوئی جوڑا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ فلق، سورہ ناس، آخر میں دو مثالیں میں نے آپ کو دے دیں، پہلی مثال، درمیان کی مثال، آخری کی مثال، اور بھی کئی مثالیں۔ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل یہ جوڑا ہے۔ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے، سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑے جامع الفاظ ہیں، تسبیح اور تحمید۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوتا ہے قل پر، دو بڑے قل ہیں ہمارے ہاں، چار مشہور ہیں قل، بلکہ آج کی اصطلاح ہے کہ وہ قل کی تقریب ہوگی، قل سمجھتے ہیں، فاتحہ خانی کو کل کہہ دیا گیا، چار کل پڑھے جاتے ہیں، سورہ سورت الکافرون، سورت الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ کل بچپن میں سکھائے بھی جاتے تھے یاد، اور بڑے افسوس کی بات یہ کہ یہ چار کل پہ ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، تعجد بھی کل پر، صرف کل ہو اللہ پر ختم. بہرحال کل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ارشاد فرما دیجئے. اسی طرح قرآن حکیم کے یہ چار کل بڑے مشہور ہیں، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر دو کل آتے ہیں، جامع ترین توحید پر جامع ترین مقام آپ کو ملے گا. اور اسی طرح سورہ کہف کے اختتام پر کل آتا ہے. اور مزید جوڑا ہونے کی مثال کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام شکر تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اور سورہ کہف کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے؟ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. یہ گویا انٹر کنیکٹڈ ہیں آپس میں، وہاں حکم دیا گیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہاں الحمد للہ سے آغاز ہو رہا ہے. اب آئیے، یہ تھوڑا سا علمی تعارف میں نے کروا دیا. آخری کل جو سورہ کہف کے، اس کو ذرا سن لیجئے، توحید فی ذات صفات اور توحید فی العبادہ پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. پہلے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر تمام کے تمام دریا یا سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں تمہارے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو تمام دریا یا سمندر کا پانی سیاہی بنا کر لکھنا شروع کیا جائے تو وہ خشک ہو جائے گا، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب ظاہری بات ہے، یہ آیت کیا سمجھی جائے، کیا کلمات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. صرف اشارہ کیا گیا کہ سمندر کے پانی کو اگر سیاہی بنا دی جائے، اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. صرف میں نے عرض کیا تعارف سمجھانے کے لیے، اس کی ڈیپتھ میں ہم نہیں جا سکتے اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ کے کلمات کون سے ہیں. بہرحال یہاں فرمایا وہ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اور ہم مزید لے آئے اگر سمندر یا دریا سیاہی کے طور پر، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ارشاد ہے توحید باری تعالیٰ کا. اسی طرح قدرت خداوندی کا بیان کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اتنے ہیں، اس کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر تم لکھنا شروع کرو تو تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد اب آخری آیت ہے، ذرا محسوس کیجئے گا، ذرا زور کلام کو محسوس کیجئے، اور توحید فی ذات اور صفات اور عبادت جو جمع کی گئی اس آیت مبارکہ میں. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح. کس چیز سے بچایا گیا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام؟ پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے پیغمبر سے محبت میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ محبت میں غلو ہے کہ ایک شخص کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا اس کو اللہ کا بیٹا قرار کیوں دیا گیا؟ محبت کی وجہ سے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت کی گئی ہے. اشارہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی اسرا بعبدہ، آپ کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا، بشریت کو نمایاں کیا. سورہ کہف کا آغاز بھی یہیں سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اختتام بھی یہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کی بشریت اور عبدیت کو نمایاں کر کے گویا آپ کو اس عظیم گناہ سے، اس عظیم ظلم سے محفوظ رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آنے والے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیں. اور جیسے میں نے اس کیا، خطرہ تو بڑا زبردست تھا. محبت کا حال کیا ہے ہماری قوم کا کہ جان دینے کے لیے تو تیار ہیں پیغمبر کے نام پر، پیغمبر کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں بھی غلو، محبت ایک جذبہ ہے، اندھا بہرا ہوتا ہے، تو خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا جائے، لہذا بچایا گیا. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں. لیکن فرق کیا ہے، ذرا فرق بھی نوٹ کر لیجئے. یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے. گویا بنیادی فرق کیا ہو گیا ایک عام انسان میں اور پیغمبر میں، اور پیغمبر اعظم میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کا سورس آف نالج وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کیا جاتا ہے، وہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تم سب کا معبود، معبود برحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے. یہ آ گیا توحید فی صفات. اب توحید فی العبادہ کے حوالے سے ایک ہی مطالبہ، رب تو وہ ہے. فمن کانا یرجو لقاء ربی، تو اس کو رب مان کر جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا. میں نے ایک دفعہ توجہ دلائی تھی، کبھی تنہائی میں سوچئے گا، کیا واقعتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوگی؟ کیا واقعتاً خواہش ہے اللہ سے ملنے کی، امید ہے اللہ پاک سے ملنے کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عظیم رب کائنات، کیا واقعتاً اس سے ملاقات ہوگی اور ہم اللہ پاک سے ملاقات کریں گے؟ یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہوگا. تو فرمایا فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی یہ شرف ملاقات عطا فرمائے. اور حدیث میں میں نے کوٹ کیا تھا ایک دفعہ کہ صحابہ نے بڑی حیرت سے سوال کیا تھا کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا؟ فرمایا ہاں، ایسے ہی جیسے تم چودھویں کا چاند دیکھتے ہو، ایسے ہی رب سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں، دیدار کروائیں گے، اور اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو بہرحال اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے، تو کریں کیا، کرنے کا کام کیا ہے؟ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرے. اور تیاری کیسے کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، نیک عمل کا معیار کیا ہے؟ ایک نیک عمل وہ بھی ہے جو کرسچینٹی کر رہی ہے، پوری دنیا میں ویلفیئر کا نظام ہے بہت زبردست، وہ بھی نیک عمل ہے. غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی سرپرستی کرنا، کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اور بھی دیگر تصورات ہو سکتے ہیں نیکی کے، یہودیوں کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی، ہندوؤں کے پاس بھی. تو نیک عمل کا کوئی معیار بھی ہے یا اپنی مرضی سے ہم نیکی کا عمل بنائیں گے؟ ہر شخص کا نیکی کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، ان کا دوسرا، میرا دوسرا، مجھے نیکی کا کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی. تو اس کا سمپل آسان ترین جواب یہ ہے کہ نیکی کا معیار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. جو آپ نے کیا وہ نیکی ہے، لہذا آپ کی سنت کو معیار بنانا ہوگا. اور جو نیکی کا تصور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا قرآن و سنت کی صورت میں، وہ ہے نیک عمل. فمن کانا یرجو لقاء ربی، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. نمبر دو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اگر اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو تو اب کی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اور اطاعت کرو جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. اب آئیے، صرف العبادہ کیا ہے؟ عبادت کا لفظ اب سے بنا ہے، عین، با اور دال. اب عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو، انگلش میں اس کے لیے جو ورڈ آتا وہ ہے سلیو، فارسی میں اس کے لیے جو لفظ آتا وہ ہے بندہ. لہذا غلام سے غلامی، بندے سے بندگی، اور اب سے عبادت. یہ ہے مقصد تخلیق انسان. اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اہم سوال ہے. اس دنیا میں ہر شے با مقصد ہے، گھاس کا تنکا با مقصد ہے، ہر شے جس پر انسان غور کر رہا کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہے اس کا، اپنے اوپر غور نہیں کر رہا. دلچسپ بات، آسمان دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے ہر چیز با مقصد ہے، پرپس فل ہے. زمین کھودتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری با مقصد چیزیں مل جاتی ہیں. اپنے وجود پر غور نہیں کرتا کہ اس کا رب کون ہے، کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. ہے دلچسپ بات. رب کائنات نے اس کا جواب دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا جنات اور انسان کا مقصد تخلیق، پرپز آف کریشن، عبادت ہے. اور اسی کو رینیو کرتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہو کر. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ گویا عبادت رب کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کو رب مان لو۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تو رب ہے، مومن کا بھی کافر کا بھی۔ ہو الذی خلقکم فمنکم مؤمن ومنکم کافر۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ تو پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اس کو رب مانو، رب مالک مانو، مالک مان کے اس کی اطاعت کرو۔ دوسرا مطالبہ، جب آپ کسی کو مالک مان لیتے ہیں تو اب اس سے محبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ مالک کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نمبر ایک اپنے مملوک کی حفاظت کرنا، نمبر دو مملوک کی ضروریات کا خیال رکھنا، کھانے پینے اور دیگر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا رب ہے، انسان کا رب بھی ہے، انسان کو پیدا کرنے والا، رازق، مالک، حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا حفاظت بھی کرتا ہے یا نہیں؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر محافظ بھیجتا ہے، سیکیورٹی گارڈ سے تمہارے ساتھ جو چل رہے ہیں، جب تک تمہاری موت نہیں آتی کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح جو ہماری دیگر ضروریات ہیں کھانے پینے کی، وہ فراہم کر رہا ہے یا نہیں؟ لہذا وہ مالک ہے، اس کو مالک مان لو۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو مالک مان کر اس کی اطاعت کرو، اور اطاعت بھی کلی اطاعت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں مانی جا رہی ہوں بعض باتیں نہیں مانی جا رہی، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اطاعت کرنی ہے تو کل اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نمبر ایک، اس کو رب مان کر اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے عبادت کے حوالے سے دوسرا مطالبہ۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اطاعت اگر محبت کے جذبے سے کی جائے تو عبادت بنتی ہے، لہذا اس رب سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیسی محبت، کتنی محبت؟ شدید ترین محبت اس رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو واقعتا ایمان لائے ہیں وہ تو سب سے زیادہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ وہ الہ ہے، الہ کہتے ہی ایسی ہستی کو جس سے محبت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مان کر ہمیں روحانی خوشی حاصل ہو، روحانی ترقی حاصل ہو، اطمینان قلب حاصل ہو۔ لہذا توحید فی العبادہ، اس کو رب مان کر اس کی اطاعت کرنا اور اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا۔ اسی طرح جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، اب ذرا یہ بات بھی حساس سے نوٹ کیجئے گا، جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوں۔ مورس آف ورشپ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہوں۔ مثال کے طور پر نماز میں ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، قیام، اللہ پاک حکم دیتا ہے قومو للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے رہا کرو فرما برداری کے ساتھ۔ تو یہاں پر قیام کس کے لیے؟ فرما برداری، عزت اور عظمت کے ساتھ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ہے توحید فی العبادہ۔ کسی اور کے سامنے ویسے ہی عقیدے سے، ویسے ہی تصور سے کھڑے ہو گئے جیسے معبود کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، یہ شرک فی العبادہ کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح رکوع اور سجدہ کس کے لیے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی عبادت کرو، نیکی کے، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ۔ لہذا رکوع کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، انتہائی عاجزی کے ساتھ جھک جانا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کسی بزرگ کے سامنے، کسی مزار کے سامنے، کسی بت کے سامنے جا کر جھک گئے، سمجھ لیجئے یہ شرک ہو گیا۔ شرک فی العبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مراسم تھے، قیام، رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے، اگر کسی اور کے لیے کر لیا تو یہ شرک فی العبادہ۔ اسی طرح آخری بات، اہم ترین بات، عبادت کا جوہر کیا ہے؟ عبادت کا حاصل کیا ہے؟ عبادت کا حاصل ہے دعا، اس رب کو رب مان کر اس سے دعا کرنا، یہ عبادت کا حاصل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الدعاء مخ العبادہ، دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیے کی جائے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہذا یہ دعا صرف کس کے لیے، کس سے؟ یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، आजी से, इनकिसारी से, तवज्जो के साथ अल्लाह को रब मानते हुए उससे मांगा जाए, ये अल्लाह सुबहाना व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। उसको रब मानकर उसकी इताअत करते हुए उसका हुक्म मानना। और जैसे एक मजदूर होता है, मजदूरी करने के बाद उजरत चाहिए, इसी तरह अल्लाह सुबहाना व तआला इन मरासुम उबूदियत की अदायगी के बाद जब इंसान उससे दुआ करता है तन्हाई में, तो अल्लाह ताला को यह अदा बहुत पसंद है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस दुआ की असल हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हर तरह के शिर्क से, खास तौर पर सिर्फ इबादा में जितने भी शेयर्स मैंने आपके सामने अर्ज किए, उन सब से बचने की तौफीक दें, और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कुछ मजीद बातें भी इंशाल्लाह इसका तज़किरा आइंदा होगा। मौजू हमारा है इन तजतनिबू कबाइरा मा तुन्हाउना अन्हु, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाओगे, नुकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम खुद ही माफ कर देंगे, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और दाखिल करेंगे तुम्हें बड़ी इज्जत वाली जगह पर। और बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, जिसको अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा, शिर्फ जात, शिर्फ सिफात और शिर्फ इबादा। इस मौजू पर मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने तकरीर की है, 6 घंटे के लेक्चर्स मौजूद हैं, किताबी शक्ल में भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, आप हजरात मजीद उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। आइंदा इंशाल्लाह सूदखोरी, हरामखोरी और जिना, ये सबसे बड़े गुनाहों में जो फहरिस्त आती है, इंशाल्लाह इस पर तस्करा करेंगे। फिर हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा गुनाह जिसको करार दिया गया, वो माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप के साथ नाफरमानी करना, इंशाल्लाह इस मौजू पर भी बात होगी। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।